پیر 21 دسمبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. افغانستان میں طالبان کا مارچ جاری ہے، اب کی بار صوبہ ہلمند گھٹنے ٹیک رہا ہے. حکومت کمزور ہے یا طالبان طاقتور ہیں؟
ہلمند میں تو ہمیشہ سے طالبان کا کافی اثر رہا ہے. یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی کندھار اور ہلمند نے سب سے زیادہ طالبان جنگجو پیدا کیے ہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. افغانستان میں حکام کے مطابق بگرام ایئر بیس کے پاس گشت کرنے والی امریکی افغان فوج کی مشترکہ ٹیم پر ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 6 اہلکار مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. افغانستان کے ہی جنوبی ضلع سنگین میں ایک سینئر پولیس والے نے کہا ہے کہ طالبان حملہ آوروں نے علاقے میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹرز کو صوبہ ہلمند کے باقی ماندہ علاقوں سے مکمل طور پر کاٹ دیا ہے. کمانڈر محمد داؤد نے کہا ہے کہ علاقے میں فوج اور پولیس اپنی اپنی چوکیوں کا دفاع کر رہی ہے، مگر ان کے بقول 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد صورتحال بہت خراب ہے. ان کے فوجی اڈے پر بھی کئی اہلکار زخمی اور مردہ حالت میں پڑے ہیں، جبکہ خوراک اور ہتھیار کم ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کے مطابق پاک افغان سرحد کے قریب حکام سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے 2 الگ الگ بم حملوں میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں. کل عدم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. کینیا میں ایک بس پر سوار مسلمانوں نے اپنے ہم سفر مسیحیوں کو اسلامی شدت پسندوں سے بچانے کی ایک انوکھی مثال قائم کی ہے. انہوں نے بس پر چڑھ جانے والے شدت پسندوں کے کہنے کے باوجود یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ ان میں کون مسلمان ہے کون مسیحی ہے. عینی شاہدین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا کہ یا تو ان سب کو مار دیں یا چلے جائیں. حملے میں کم سے کم 2 افراد ہلاک ہوئے. چینی میڈیا کے مطابق چینی حکومت نے پہلی بار انسداد دہشت گردی کا نگراں مقرر کیا ہے. سابق اسسٹنٹ پبلک سیکیورٹی منسٹر لیو یہ جن نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کے کام شروع کر دیا ہے. پاکستان کے شہر کراچی کی ایک عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی بریت کی درخواست رد کر دی ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
رینجرز نے ڈاکٹر عاصم پر دہشت گردوں اور ملزمان کو پناہ دینے اور رعایتی نرخوں پر علاج معالجے کے الزامات عائد کیے تھے. رینجرز کے لاف سر کا موقف تھا کہ مدعی سے مشاورت نہیں کی گئی اور گواہوں کا بیان بھی نظر انداز کیا گیا ہے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کچھ گھنٹوں کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے بریت کی درخواست مسترد کر دی اور ڈاکٹر عاصم کو پولیس کے حوالے کر دیا. اب ڈاکٹر عاصم کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا.
بھارتی سپریم کورٹ نے 3 برس پہلے دلی کی بس میں ایک طالبہ کے گینگ ریپ اور قتل کے کم عمر مجرم کی رہائی کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے. دلی سے شکیل اختر.
مجرم کی عمر واردات کے وقت 17 برس تھی اور وہ بھارت میں بچوں کے جرائم سے متعلق قوانین کے تحت زیادہ سے زیادہ 3 برس قید کاٹ سکتا تھا. بھارتی حکام نے بتایا ہے کہ اسے اتوار کے روز بچوں کی بہبود کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں وہ 2 برس تک ان کی نگرانی میں رہے گا. خواتین کے حقوق کے گروپ نے مجرم کی رہائی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، تاہم عدالت نے اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ بھارتی قانون میں ایسی کوئی شق نہیں جس کے تحت اسے جیل میں رکھا جا سکے.
بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے 2 برس پہلے ایک فیکٹری کے زمیں بوس ہونے کے واقعے میں 24 افراد کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تاکہ ان پر قتل کا مقدمہ چلایا جا سکے. شمائلہ خان.
عدالتی حکم کے بعد اس حادثے میں قتل کے الزام کا سامنا کرنے والے ملزمان کی کل تعداد 40 تک پہنچ گئی ہے. رانا پلازا نامی عمارت سن 2013 میں زمین بوس ہوئی تھی، جس میں 1100 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے. فیکٹری کے مالک سہیل رانا پولیس کی تحویل میں ہیں، جبکہ باقی ملزمان ضمانت پر رہا ہیں.
یہ خبریں اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پچھلے 11 برسوں کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہیں. ظہیر الدین بابر.
خام تیل کا ایک بیرل اب محض $36 میں دستیاب ہے. اس کی قیمت میں صرف اس ماہ کے دوران اب تک 20% کمی ہو چکی ہے. اس ماہ کے شروع میں ہی تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اضافی رسد ہونے کے باوجود تیل کی پیداوار کو محدود نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تیل کی قیمتوں میں جہاں زیادہ تر ملکوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک مثلا نائجیریا، وینزویلا اور خلیجی ممالک وغیرہ کو اپنے داخلی بجٹ میں کٹوتیاں کرنی پڑی ہیں.
پاکستان کی پہلی T20 لیگ پاکستان سپر لیگ کی 5 فرنچائز ٹیموں نے اپنے اہم کھلاڑیوں کے انتخاب کا مرحلہ آج مکمل کر لیا ہے. لاہور میں ہونے والی تقریب میں کرکٹ اسٹار شاہد آفریدی نے کہا،
بہت ضروری ہے یہاں پہ نئے لڑکوں کو کراؤڈ کے سامنے لے کے آنا، ٹی وی پہ کھلانا میچز. تو میرے خیال میں ایک نیا ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہماری سب سے ہار جیت بات کی باتیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے چہرے سامنے آئیں.
جاپانی کمپنی توشیبا نے کہا ہے کہ 4.5 ارب ڈالر تک کے سالانہ نقصان کے تخمینے کے بعد وہ 7,000 ملازمتیں ختم کر رہی ہے. اور بیجنگ میں حکام نے شدید آلودگی کے سدباب کے لیے ہنگامی اقدامات کے طور پر 2,000 سے زیادہ فیکٹریوں کو پیداواری عمل بند کرنے یا کم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان کے صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کے ہیڈ کوارٹر میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے مابین شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں. آج صبح کی اطلاعات یہ تھیں کہ ضلع سنگین کے مرکز میں کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا گیا ہے, لیکن اب افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ خصوصی فوجی دستے علاقے میں پہنچ چکے ہیں اور سنگین پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے. متضاد اطلاعات ہیں. تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور.
آج صبح 9 بجے کے قریب تاکہ صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین کے پولیس چیف محمد داؤد نے ٹیلی فون پر بی بی سی کے ساتھ بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ضلع کے کئی علاقوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر مرکزی حکومت فوری طور پر مدد نہ کرے تو ان کے بقول طالبان کے جنگجو پولیس ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ کر لیں گے.
حالات د سنگین حالات بالکل خراب دی. بازار ټول تړلې دی. د دوی ورځې کې زموږ داخل
یہاں سنگین میں حالات بہت خراب ہے. بازار بند ہیں. 2 دن ہوئے ہیں کہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں محصور رہ چکے ہیں. ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہاں سے لشکر گاہ تک راستے بند ہو چکے ہیں. 500 گولیوں کے ساتھ ہم یہاں محصور رہ چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے انہیں کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچا ہے اور ان کے ارد گرد ہلاک اور زخمی افراد پڑے ہوئے ہیں. ضلع سنگین کے پولیس چیف کے اس بیان کے بعد افغانستان کے وزارت دفاع اور داخلہ کے ترجمان ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے. افغان سیکیورٹی حکام نے اعلان کیا کہ مقامی فورسز کی مدد کے لیے اسپیشل فورسز علاقے میں پہنچ کر بڑا آپریشن شروع کیا ہے. افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری
امو قماندان صاحب کی رمیگن ما نمیدانم کہ وہ چرا با خود جرأت میتن کہ رمیگن.
جو کمانڈر یہ بات کرتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسا ہمت کرتا ہے کہ ایسا کہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے ہلمند میں ہمارے کافی فورسز موجود ہیں. کچھ دیر پہلے میں نے کہا کہ ہلمند میں جنگ جاری ہے. دشمن کی دباؤ موجود ہے اور دشمن کے ساتھ غیر ملکی شدت پسند جنگ میں شریک ہیں. یہ خفیہ اداروں کی جنگ ہے. آپ دیکھیں مارجا واشیر نوزاد خانشین سنگین گریشک اور نادلی ضلعوں میں عملی طور پر ابھی جنگ جاری ہے. اس کے باوجود ہمارے اچیومنٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ہر ضلع میں دشمن کے متعدد افراد مارے گئے ہیں. گزشتہ 1 سال میں صوبہ ہلمند میں نسبتاً امن قائم ہوا تھا, لیکن گزشتہ 2 مہینوں سے اچانک کئی ضلعوں میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے آج کہا کہ شمالی صوبہ قندوز میں طالبان کے شکست کے بعد ان کے افراد دوبارہ جنوبی صوبوں کا رخ کر چکے ہیں. صدیقی نے کہا کہ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ صوبہ ہلمند کو ایک بار پھر ناامن کر. افغان سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال 15 صوبوں خاص کر جنوبی صوبے ہلمند نمروز زابل قندہار اروزگان اور فراہ میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے. حکام کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں ان علاقوں میں طالبان کے 200 سے زیادہ جنگجو مارے گئے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، نیٹو کا کہنا ہے کہ بگرام ایئر بیس کے قریب گشت کرنے والے غیر ملکی فوجیوں پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 6 غیر ملکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. خودکش حملہ آوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر سوار تھا. پاکستان کی سرحد سے متصل افغان صوبے ننگرہار میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی طرف سے تقریباً 2 ہفتے پہلے شروع کی گئی ایف ایم ریڈیو کی نشریات اب سرحد پار، قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے شہروں میں بھی سنی جا سکتی ہیں. پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی.
مومند ایجنسی سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ریڈیو خلافت کے نام سے موسوم اس غیر قانونی ایف ایم چینل کی نشریات ایجنسی کے زیادہ تر علاقوں میں صاف طور پر سنی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نشریات کا آغاز پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 سے 7 بجے کے درمیان ہوتا ہے اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر نشریات پشتو زبان میں پیش کی جاتی ہے جس میں جنگی ترانے، جہادی گیت اور تقاریر شامل ہیں، جبکہ بعض مذہبی ترانے عربی زبان میں بھی نشر کیے جاتے ہیں. ادھر اطلاعات ہیں کہ باجوڑ ایجنسی اور ضلع چارسدہ کے بعض علاقوں میں بھی ریڈیو خلافت کے پیغامات سنے جا رہے ہیں. تاہم ابھی تک اس بات کی مصدقہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ اس ریڈیو اسٹیشن کو کہاں قائم کیا گیا ہے. کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی دور دراز پاکستانی قبائلی علاقے میں نصب کیا گیا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کی عملداری نہیں ہے، یا اسے کسی موبائل فون کے ذریعے سے نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اس ضمن میں مصدقہ اطلاع نہیں ملی ہے. ادھر سرحد پار افغانستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ریڈیو خلافت کی نشریات تقریباً 2 ہفتے قبل افغان صوبے ننگرہار میں سامنے آنی شروع ہوئی. افغان صحافیوں کا کہنا ہے کہ پہلے اس چینل کی نشریات صرف صوبے ننگرہار تک محدود رہی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا دائرہ کنڑ کے علاقوں تک پھیلا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دولت اسلامیہ نے نوجوانوں کو اپنی تحریک میں شامل کرنے کے لیے ریڈیو سروس کا آغاز کیا ہے.
خلافت راڈیو د اللہ دا عظیم کتاب قرآن کریم دا حاکمیت لپارا ہر ارخی دا مبارکت ہوئی.
بعض افغان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ خلافت ریڈیو ایک موبائل گاڑی پر نصب کیا گیا ہے جسے کسی بھی وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی منتقل کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی فوج کا موقف معلوم کرنے کے لیے ان کے ترجمان سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. خیال رہے کہ 2008 اور 2009 میں جب قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں عسکری تنظیمیں سرگرم تھی تو ان دنوں کئی علاقوں میں درجنوں غیر قانونی ایف ایم ریڈیو اسٹیشن قائم تھے جسے شدت پسند اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے تھے. ان دنوں مالکن ڈویژن میں بھی تقریباً 2 درجن کے قریب ریڈیو اسٹیشن چل رہے تھے. تاہم آپریشن کے بعد تمام غیر قانونی چینل بند کر دیے گئے تھے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک طاقتور ٹرانسمیٹر سے لیس ایف ایم چینل کی نشریات تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر تک پہلے ہوئے علاقے میں سنی جا سکتی ہے. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
رفعت اللہ اورکزئی کی اس رپورٹ کے بعد بنیادی سوال یہ ہے کہ داعش کے خلافت تعمیر ریڈیو کا ممکن اثر کیا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے سید نور کی رپورٹ کہ ہلمند کے سر نگوں ہونے کے بعد آگے کیا ممکن ہے، کیا ہو سکتا ہے. ان دونوں پہلوؤں پر میں نے خطے کے امور کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور جاننا چاہا کہ پہلے قندوز نے گھٹنے ٹیکے، اب ہلمند جاتا رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کمزور ہے یا طالبان اب حکومت سے زیادہ طاقتور؟
دیکھیں، ہلمند میں تو ہمیشہ سے طالبان کا کافی اثر رہا ہے. یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی کندہار اور ہلمند نے سب سے زیادہ طالبان جنگجو پیدا کیے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک دو ایسے بھی ضلع تھے جس کے اوپر ہمیشہ طالبان کا قبضہ رہا، حالانکہ ان کی حکومت گر گئی تھی اور وہ وہاں پر موجود تھے. اب یہ کچھ مہینے سے طالبان کی کاروائیوں میں تیزی آئی ہے اور ابھی 4 ضلع ہیں ہلمند میں جو طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور میرے خیال میں کوشش کی کوشش ہے، یہاں پہ ان کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہلمند کا جو مرکزی شہر ہے لشکر گاہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں. اس لیے کچھ دن پہلے یہ اطلاع آئی تھی امریکی میڈیا میں بھی کہ امریکہ نے اپنی اسپیشل فورسز ہلمند بھجوائی ہیں تاکہ لشکر گاہ کے اوپر طالبان کا قبضہ نہ ہو سکے، اور یہاں پر بمباری بھی کافی ہوئی ہے. تو حکومت بھی کمزور دکھائی دے رہی ہے، طالبان بھی کافی ان کی توجہ ہلمند کے اوپر ہے، اس لیے یہاں پر طالبان کی پیش رفت ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن رحیم اللہ یہ سیدھے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت برطانوی فوج کارروائی کر رہی تھی تو اس نے ہلمند میں تقریباً طالبان کا زور توڑ دیا تھا. تو کیا جو برطانیہ اور نیٹو نے کامیابی حاصل کی تھی اس کو بھی افغان حکومت سنبھال نہیں پائی؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ کافی بحث اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کی فوج کی کارکردگی کیسے رہی. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی یہاں پہ قربانی دی، بہت وسائل استعمال کیے، اور یہ سنگین اور یہ دو تین جو جگہیں ہیں اس کے اوپر ان کا قبضہ برقرار رہا. کاجاکی کا ضلع ہے، اور اس کے علاوہ یہ لشکر گاہ کے قریب جو اور اضلاع ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات درپیش تھے، وہ بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنی ترسیلات کرتے تھے. پھر بعد میں یہاں پر امریکی فوج آ گئی اور انہوں نے بھی سہارا دیا برطانیہ کی فوج کو. لیکن یہ ہے کہ جب سے یہ غیر ملکی فوجیں نکلی ہیں تو یہاں پہ طالبان کا دباؤ بڑھا ہے. واقعی افغان فوج جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے، اور یہ بھی جو یہ سنگین کے اوپر کل رات طالبان نے قبضہ کیا اس کے بارے میں وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکاری فوجوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جو ان کے اعلیٰ حکام ہیں گورنر اور باقی لوگ وہ سب فرار ہو گئے ہیں.
اچھا رحیم اللہ، اسے ذرا دوسری طرف نظر ڈالیں. ننگرہار میں داعش کا ریڈیو جس کی آواز اب مومند ایجنسی، باجوڑ اور چار سدہ تک میں سیٹل علاقوں میں سنائی دے رہی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟
بالکل، یہ اطلاع تو ہماری یہ تھی کہ ایک مہینے سے یہ خلافت کے ریڈیو کام کر رہا ہے. اس کی پشتو نشریات ہوتی ہیں شام کو 6 سے 8 بجے تک، اور یہ پہلے صرف ننگرہار کے صوبے میں تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ کنڑ میں بھی یہ آواز اس کی سن سکتے ہیں. ابھی یہ اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی یہ آواز سنی جا رہی ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے، کیونکہ ایسا ہی طریقہ پہلے سوات میں مولانا فضل اللہ نے استعمال کیا تھا اور کافی ان کی حمایت میں اضافہ ہو گیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ جو ریڈیو ہے اس کو کیوں نہیں روکا گیا نشریات کو؟ افغان حکومت نے یا نیٹو کی فوج بھی وہاں پہ ہے، جلال آباد میں امریکہ کا ایئر بیس ہے، کنڑ میں، اسد آباد میں ان کا ایک بہت بڑا بیس ہے، ان کے پاس یقیناً وسائل ہوں گے، اور اس کو نہیں روکا گیا. پھر پاکستانی حکومت بھی پریشان ہو رہی ہے، اور یہاں پہ سرکاری حکام کہتے ہیں کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے.
تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فضل اللہ کا جو ریڈیو تھا اس کو تو جام کرنے کی کوشش کی تھی اور کامیابی بھی ہوئی تھی، تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ تنصیبات ہیں، ایک جگہ پر ہے ریڈیو یا گشتی ریڈیو ہے، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں لوگ ٹرک پہ، ادھر ٹرانسمیٹر لے کے، کیوں نہیں کنٹرول ہو پا سکتا ہے؟
دیکھیں، مولانا فضل اللہ کا جو ایف ایم ریڈیو چینل تھا اس کو بھی روکنے میں کافی دیر لگ گئی تھی، اور کافی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی. ابھی بھی ایک اور پاکستانی مسلح گروہ ہے لشکر اسلام، جس کے سربراہ منگل باغ ہیں، ان کے بارے میں بھی سرکاری حکام کہتے ہیں کہ وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، لیکن اس کے ریڈیو کی بھی نشریات ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں لوگ سنتے ہیں. یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ کیوں یہ خلافت ریڈیو جو ہے، داعش کا ریڈیو ہے، اس کی وہ پرچار کر رہا ہے، طالبان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، پاکستان، افغانستان، ایران، انڈیا کی حکومتوں کے اوپر تنقید کر رہا ہے، اور اس کو نہیں روکا گیا. یہ کافی ایک لوگ اس سے اس کا جواب لوگ چاہتے ہیں. تو یقیناً میرے خیال میں اعتماد ظاہر کرتا ہے داعش کا کہ وہ اتنے ابھی یہاں پر ان کا ایک قبضہ ہو گیا ہے کچھ علاقوں میں مشرقی افغانستان میں، کہ وہاں پہ ان کا اپنا ایف ایم چینل بھی شروع ہو گیا ہے، چیک پوسٹ بھی قائم ہو گئی ہے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکولوں کو اپنا کریکولم دیں گے، وہ پڑھائیں گے. میرے خیال میں یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور یہ جو یہاں پہ حکومتیں ہیں جو مختلف یہاں پہ فوجیں ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے.
امور طالبان اور خطے کے امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی. اس خبر کی مزید تفصیل یعنی جس کا ذکر ابھی رحیم اللہ یوسفزئی کر رہے تھے داعش کے ریڈیو کی, یہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ اس وقت دوسرے نمبر پہ بڑی خبر کے طور پر ہے. لیکن اس سے قبل بگرام میں جو حملہ ہوا ہے جس میں 6 غیر ملکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور سنگین کا محاصرہ جو شدید تر ہوتا جا رہا ہے, وہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پہلی خبر کے طور پر لیڈ کر رہا ہے. کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج نعمت اللہ پھلپوٹو نے سابق وفاقی وزیر پٹرولیم اور قدرتی وسائل ڈاکٹر عاصم حسین کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے. اب ان پہ دہشت گردی کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. سندھ کی حکومت نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر رینجرز کے اختیارات نہیں دیے گئے تو کیا آفت آ گئی ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی عدالت میں آج مقدمے کے تفتیشی افسر ڈی ایس پی الطاف حسین نے تفصیلی رپورٹ پیش کر اپنا موقف دہرایا کہ ڈاکٹر عاصم حسین پر دہشت گردی کے الزامات میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے. رینجرز نے ڈاکٹر عاصم حسین پر دہشت گردوں اور ملزمان کو پناہ دینے اور رعایتی نرخوں پر علاج معالجے کے الزامات عائد کیے تھے. رینجرز کے لا افسر کا موقف تھا کہ مدعی سے مشاورت نہیں کی گئی اور گواہوں کا بیان بھی نظر انداز کیا گیا ہے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کچھ گھنٹوں کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے بریت کی درخواست مسترد کر دی اور ڈاکٹر عاصم کو پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت کا کہنا تھا کہ تفتیشی افسر عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں. اب ڈاکٹر عاصم کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا. عدالت نے تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کی ہدایت کی. واضح ہے کہ اس سماعت سے دو روز قبل سندھ حکومت نے مقدمے کے پراسیکیوٹر مشتاق جہانگیری کو ہٹا کر سینئر وکیل نثار دورانی کو تعینات کیا تھا, جبکہ اس سے پہلے مقدمے کے تفتیشی افسر کو تبدیل کیا گیا جس کے خلاف رینجرز نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے. پبلک پراسیکیوٹر نے گزشتہ سماعت پر کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے جن دہشت گردوں کا علاج کیا وہ مطلوب ملزمان تھے. لیاری امن کمیٹی کے ظفر بلوچ اور عمر کچھی سمیت دیگر کے علاج کا ریکارڈ عدالت کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی میڈیکل افسر بھی اعترافی بیان میں یہ قبول کر چکے ہیں, لیکن تفتیشی افسر نے اعلیٰ سیاسی عہدیداران اور اعلیٰ پولیس حکام کے کہنے پر انہیں بری کیا ہے. ڈاکٹر حسین نے آج دوبارہ عدالت کو بتایا کہ رینجرز نے ملزمان کے نام سے جو بھی بل پیش کیے ہیں وہ کمپیوٹر سے تیار کیے گئے ہیں. ان کا کوئی بھی میڈیکل ریکارڈ دستیاب نہیں کہ کس ڈاکٹر نے کیا علاج کیا. واضح ہے کہ گزشتہ سماعت کے موقع پر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے ڈاکٹر عاصم کو قومی احتساب بیورو کے حوالے کر دیا تھا, جہاں ان پر زمینوں پر قبضوں اور منی لانڈرنگ سمیت دیگر الزامات کی تحقیقات جاری ہے. نیب ان کا ریمانڈ بھی لے چکی ہے. دوسری جانب ڈاکٹر عاصم حسین کے خاندان نے بریت مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت بھی ڈاکٹر عاصم کی حمایت میں کھل کر سامنے آئی ہے. مشیر اطلاعات مولا بخش چانڈیو کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے انہیں مایوسی ہوئی ہے.
300-350 پر جو ثبوت دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, ان کا بھی جائزہ لینا ضروری تھا. انصاف کی پورے تقاضے کرنے چاہیے, احتساب پہ انتقام کا نام نہ آنا چاہیے, تبھی وہ احتساب قبول کیا جائے گا اور اس پر تبصرہ نہیں ہو سکتا. اس میں بھی ہمارا میرا خیال ہے مایوسی ہوئی ہے. اب وہ میں نے رپورٹ دیکھی ہے, رپورٹ میں ہے کہ ابھی بھی ہمیں تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے. 90 دن رکھنے کے بعد بھی تحقیقات مکمل نہیں ہے تو پھر فیصلہ کائے پر ہے.
دریاسنا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں رینجرز کے مشروط اختیارات کے اختلافات حل نہیں ہو سکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی بلدیاتی انتخابات میں مصروف تھے, اس لیے صوبائی اسمبلی کا سیشن نہیں ہوا. چند دن کی تاخیر کے بعد رینجرز کو وہی اختیار دیے گئے ہیں جو طے ہوئے تھے.
ٹیررزم تھا, کڈنیپنگ فار رینسم تھی اور بھتہ خوری, یہی چار اس وقت بھی ہم نے دیے ان کو. یہ اینٹی ٹیرر ایکٹ کا حصہ ہے, ہم نے نہیں بنایا, فیڈرل گورنمنٹ کا بنایا ہو. اور وہ ہم چار چار مہینے میں جب بھی پورے ہوتے اس کے یا تو پہلے یا ایک دو روز بعد ان کو ملتے رہے. رینجرز کو اختیار اگر خدا نہ خواستہ نہیں دیا تو آفت گر جائے گی کیا؟ آفت تو نہیں گری.
27 دسمبر کو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو کی 8th برسی بھی منائی جائے گی. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان سپر لیگ کرکٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے. 5 ٹیمیں ہیں, پلٹینیم, ڈائمنڈ, گولڈ, سلور اور 5 آپ کو خود بھی پتا ہوگا. کھلاڑیوں کے دام بولی نہیں ہیں, اوپن بڈنگ نہیں ہے, لیکن لاکھوں تک پہنچے ہیں. یہ آئیکنز کون ہیں؟ دوسری درجے کی ٹیم تو نہیں بلکہ داموں والے کھلاڑی کون سے ہیں, اور فروری میں جس وقت ان میچوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا یہ دوسرا روپ سمجھا جائے؟ گو پاکستان میں نہ کھیلی جائے, کہیں اور کھیلی جائے, لیکن عام شائقین کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اور ہاں, سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جیب میں کتنا آئے گا؟ کھلاڑیوں کا مستقبل کیسا ہے, پاکستانی کرکٹ کا مستقبل کیسا ہے, اور آنے والے یہ نئے چہرے کیا پاکستانی کرکٹ کے مستقبل کے نقیب اور امین ہو سکیں گے؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ کبھی وہ ٹیم جیتے گی, کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شہزادہ.
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی, آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے اپنے معطل صدر سیپ بلاٹر اور یو ایف اے کے صدر مشیل پلاٹینی پر مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہونے پر 8 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں 79 سالہ بلاٹر کی فیفا سے طویل وابستگی اختتام کو پہنچ جائے گی. وہ 1998 سے فیفا سے وابستہ رہے ہیں. پلاٹینی کو بلاٹر کا ممکنہ جانشین سمجھا جا رہا تھا. پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی 5 ٹیموں نے آج اپنے کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل کر لیا ہے. پشاور نے آئیکون کرکٹر کے طور پر شاہد آفریدی, اسلام آباد نے شین واٹسن, لاہور نے کرس گیل, کراچی نے شعیب ملک اور کوئٹہ نے کیوین پیٹرسن کا انتخاب کیا. مصباح الحق اسلام آباد کے کپتان ہوں گے. ڈوین براوو لاہور, ڈیرن سیمی پشاور, جبکہ بریڈ ہیڈن اور آندرے رسل اسلام آباد کی نمائندگی کریں گے. شکیب الحسن کراچی کی طرف سے کھیلیں گے. پاکستان سپر لیگ 4 سے 23 فروری تک شارجہ اور دبئی میں ہوگی. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق انگلینڈ کے دورے سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر نہیں ہوں گے. بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں مصباح الحق کا کہنا ہے کہ وہ خود کو اس دورے کے لیے تیار کر رہے ہیں.
ظاہر ہے گراؤنڈز میں اگر میں نظر آ رہا ہوں تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے آگے کھیلنی ہے سیریز, تو اس حوالے سے میں اپنے آپ کو کرکٹ میں ہر طرف ان رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں فٹ بھی رہوں اور کمپیٹیو کرکٹ کھیلتا رہوں. مائنڈ میں یہی ہے کہ انگلینڈ سیریز کھیلنی ہے, بٹ آپ کو پتہ نہیں ہوتا سم ٹائمز, ابھی بھی بہت ٹائم باقی ہے اس سیریز میں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بٹ میرے خیال میں مینٹلی فزیکلی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تیار رہوں اور کرکٹ کھیلتا رہوں.
نیوزی لینڈ نے سری لنکا کے خلاف ہیملٹن میں کھیلا گیا دوسرا ٹیسٹ میچ 5 وکٹوں سے جیت کر سیریز بھی 2-0 سے جیت لی. نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 189 رنز کا ہدف ملا تھا, جو اس نے کین ولیمسن کی ناقابل شکست سینچری کی بدولت 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا انٹرویو آیا چاہتا ہے, سنیے گا انہوں نے پی ایس ایل کے سلسلے میں کیا کیا کہا, اس سے کس کو فائدہ ہوگا. اور ہاں, پاکستان کے سابق کرکٹ کپتان آصف اقبال کا تجزیہ بھی کہ اس پوری پی ایس ایل کی تیاری میں لوپ ہول, سکون, کمزوریاں کہاں کہاں رہ گئیں. لیکن فی الوقت سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
افغانستان میں حکام کے مطابق بگرام ایئر بیس کے پاس امریکی افغان فوج کی مشترکہ ٹیم پر خودکش بم حملے میں کم سے کم 6 اہلکار مارے گئے ہیں. جنوبی ضلع سنگین میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 3 دن سے شدید لڑائی جاری ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں 2 الگ الگ بم حملوں میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت کم سے کم 2 افراد مارے گئے ہیں. کینیا میں ایک بس پر شدت پسندوں کے حملے میں مسلمانوں نے اپنے ہم سفر مسیحیوں کی شناخت سے انکار کر کے انہیں بچا لیا. چین نے پہلی بار انسداد دہشت گردی کا نگراں مقرر کیا ہے. پاکستان کے شہر کراچی کی ایک عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی بریت کی درخواست رد کی ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے دلی کی بس میں ایک طالبہ کے گینگ ریپ اور قتل کے کم عمر مجرم کی رہائی کے خلاف اپیل مسترد کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی پانچ فرنچائز ٹیموں کے کھلاڑیوں کے انتخاب کا آج پہلا دن تھا. ان ٹیموں نے آج اپنے آئیکن سورما دھرندر اور سب بڑوں کو اور دیگر اہم کھلاڑیوں کو چن لیا ہے. انتخاب مکمل ہوا. ویسٹ انڈیز کے کرس گیل لاہور اور انگلینڈ کے کیون پیٹرسن کوئٹہ کی ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے عبدالرشید شکور.
پاکستان کی یہ پہلی ٹی ٹوینٹی لیگ آئندہ سال 4 سے 23 فروری تک شارجہ اور دبئی میں کھیلی جائے گی, جس میں پانچ ٹیمیں حصہ لیں گی. ان ٹیموں میں کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد شامل ہیں. ان ٹیموں کے مالکان نے آج اپنے کوچز اور دیگر معاونین کے ساتھ آئیکن اور پہلی تین کیٹیگریز کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب مکمل کر لیا ہے, جبکہ بقیہ کھلاڑیوں کا انتخاب کل عمل میں آئے گا. اس لیگ میں آئی پی ایل کی طرز پر کھلاڑیوں کی بولی نہیں لگائی گئی, بلکہ ہر کیٹیگری کی قیمت کا تعین پہلے ہی کر دیا گیا تھا. پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی کیٹیگری پلاٹینیم ہے, جس میں جن کھلاڑیوں کا انتخاب ہوا ہے ان میں ویسٹ انڈیز کے کرس گیل, ڈوین براوو, آندرے رسل, ڈیرن سیمی, انگلینڈ کے کیوین پیٹرسن, بنگلہ دیش کے شکیب الحسن اور آسٹریلیا کے شین واٹسن کے علاوہ پاکستان کے شاہد آفریدی, شعیب ملک, مصباح الحق, وہاب ریاض, سرفراز احمد, احمد شہزاد, عمر اکمل اور سہیل تنویر قابل ذکر ہیں. اس کیٹیگری کے کھلاڑی کو $1,40,000 ملیں گے. ڈائمنڈ کیٹیگری کے کھلاڑی کو $70,000 اور گولڈ کیٹیگری کے کھلاڑی کو $50,000 ملیں گے. پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان شاہد آفریدی پشاور کی ٹیم کے کپتان ہیں. وہ خیبر پختونخوا میں اپنے رفاہی منصوبوں کی تکمیل کے سلسلے میں سپر لیگ کو ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لیگ نوجوان کھلاڑیوں کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کرے گی.
بہت ضروری ہے یہاں پہ نئے لڑکوں کو کراؤڈ کے سامنے لے کے آنا, ٹی وی پہ کھلانا میچز, تو میرے خیال میں ایک نیا ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہماری سب سے ہار جیت بات کی بات ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے چہرے سامنے.
پاکستان کے ٹیسٹ کپتان مصباح الحق کو بھی امید ہے کہ پاکستان سپر لیگ سے ملک میں نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا.
ینگ پلیئر ہیں, ڈومیسٹک کے پلیئر ہیں, ان کو بھی بہت چانسز ملتے ہیں, ان کو گروم ہونے کا چانس بھی ملتا ہے, فلی اپرچونیٹی ملتی ہے. تو میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو زیادہ اس میں ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں, تو بڑا اچھا ایک اپرچونیٹی ہے پاکستان کے لیے.
پاکستان سپر لیگ ماضی میں 2 مرتبہ منسوخ ہو چکی ہے, جس کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسے ہر حال میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن غیر ملکی ٹیموں کے پاکستان نہ آنے کے سبب وہ یہ لیگ ملک سے باہر کرانے پر مجبور ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ ایسا کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں حالات اب بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اچھے نہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی کراچی.
یہ تھی عبدالرشید شکور کی رپورٹ. پی ایس ایل سے پاکستانی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو کس قدر فائدہ پہنچے گا, کیا اسے غیر ملکی کرکٹ کا یا کھلاڑیوں کا پاکستان آ کر کھیلنے کا متبادل سمجھا جائے, اور مالی اعتبار سے یہ پاکستانی کرکٹ یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کس قدر منافع بخش ہے, اس پر میں نے پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات کی اور جاننا چاہا کہ جو کھلاڑی پلٹینم, ڈائمنڈ, گولڈ, سلور میں جگہ نہ بنا سکے ان کا کیا ہوگا.
باقی یہ ہے کہ وہ اب سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہ نہیں آئیں گے پی ایس ایل چیمپئن شپ میں.
اچھا,
وہ نہیں آئیں گے.
اچھا, تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ سارے کھلاڑیوں کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اوپن بیڈنگ ہوتی ہے کہ لے لو شاہد ملک کو یہ دام لگ رہے ہیں, بیڈنگ میں تو اوپن آ گئے نا, شعیب ملک کو لے لو, کرس گیل کو, کرس گیل کو لے لو, وہ اوپن بیڈنگ جو ہوتی ہے وہ اوپن بیڈنگ کیوں نہیں ہوئی سر؟
اوپن ہی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, جس کو چاہے ٹیم سلیکٹ کر لے, پہلے پلیٹینم, پھر اس کے بعد ڈائمنڈ, پھر اس کے بعد گولڈ, پھر اس کے بعد سلور, اس طرح سے.
اچھا, تو
باری باری سے ہوتا.
تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں ان کو تو حلوہ حلوہ سب کھا لیں, لیکن اپنے خود جو پاکستانی کھلاڑی ہیں ان کو کوئی نہ پوچھے کہ یار یہ تو دیسی انڈے.
نہیں نہیں, پاکستانی بھی ہیں, غیر ملکی بھی ہیں, پاکستانی بہت ہیں اس میں سے, میں ان کے نام تو نہیں لے سکتا اس وقت.
ٹھیک ہے,
کافی آئے ہوئے.
اچھا,
سمی ہیں, اپنے سرفراز بہت جلدی لے لیے گئے تھے, سہیل تنویر بھی آ گئے, ظاہر مصباح الحق بھی ہیں, معتبر کھلاڑی ہیں, ان کو لیا گیا.
تو جو بولی لگی ہے, جو مبینہ بولی لگی ہے, اس میں جو دام لگے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں؟
جی ہاں, دام لگے ہیں, مطمئن ہیں. میرے خیال سے کامیاب ہوگا پی ایس ایل, اور یہ پہلا سال ہے ہمارا, وجہ سے ظاہر ہے کچھ ٹیزنگ پرابلمز تو ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے شکر سے بہت اچھا گیا ہے.
مہنگے سے مہنگا کھلاڑی سر کتنے ہزار یا کتنے ڈالرز میں گئے؟
بھائی یہ مجھے نہیں معلوم کتنا گیا ہے, لیکن یہ مہنگے کھلاڑی جو ہیں وہ پلیٹینم میں ہیں.
ٹھیک ہے,
ان کو اچھی خاصی ان کو سٹائپنڈ ملے گا.
اب سٹائپنڈ والے یا وظیفے والے کھلاڑی آئے ہیں
جی,
ان کی مدت کیا ہے, کتنے عرصے رہیں گے سر؟
یہ سال بھر کے لیے ہیں, پھر بولی ہوگی اگلے سال.
اگر میڈیا گروپ نے ٹیم لے لی ہے, خرید لی ہے, میں بات کھل کے کہہ رہا ہوں, اے آر وائی والوں نے لی ہے, تو ان کی
میڈیا میں تو نہیں, وہ سلمان اقبال نے لی ہے.
ٹھیک ہے,
ان ہز اون نیم, تو میڈیا کی کوئی نہیں ہے اس میں.
اچھا, تو سلمان اقبال, اے آر وائی, اے آر وائی, سلمان اقبال, دونوں اب مطلب ٹوپی کسی کے بھی سر پہ رکھ دیں. اب بات تو ایک ہی ہے. تو یہ پبلسٹی جو ہے, اس کا کوئی پیٹرن ہے, اس کا کوئی ضابطہ ہے, اس کے اوپر کوئی ہے کہ بھائی آپ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے؟
نہیں, اس پہ مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ اس کو کوئی لمٹ کیا جائے کسی طرح سے. پبلسٹی جو ہوگی وہ ہوگی, یعنی چیمپئن شپ کی پبلسٹی ہوگی, پی ایس ایل کی پبلسٹی ہوگی, ٹیموں کی پبلسٹی ہوگی, اور کھلاڑیوں کی بھی ہوگی.
تو آپ کے خیال میں پی ایس ایل کا مستقبل ہے کیا, کیا توقع کر رہے ہیں آپ؟
نہیں, میرے خیال سے تو مستقبل بہت اچھا بنتا جا رہا ہے, اور دیکھیے انشاءاللہ جب فروری میں ہوگی ہے تو یہ کامیاب ہوگی. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے, اس لیے کہ ہمارے لڑکے جو کھیلیں گے مشہور کھلاڑیوں کے ساتھ, مشہور کوچز کے ساتھ, ان سے بہت فائدہ ہوگا ان کا.
یہاں سر جو نئے کھلاڑی ہیں, آپ کا کیا حال ہے, وہ کس تناسب میں آئے, ان کا مستقبل محفوظ ہے؟
مستقبل اچھا خاصا ہے. نئے کھلاڑیوں میں سے دیکھیے رضوان ہے, اور سرفراز اگر کہیں نئے سمجھے جا کر وہ بھی ہیں, اور بھی ہیں, عماد وسیم ہے, یہ سب بچے آئے ہوئے ہیں, رضوان آئے ہوئے ہیں.
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مسٹر شہریار خان. پی ایس ایل کی اب تک کی بڈنگ اور کارگزاری میں سکم, کمزوریاں یا لوپ ہول ممکنہ طور پر کہاں ہیں, اور ان کا مداوع کیسے ممکن ہے, اس پر میں نے پاکستان کے سابق معروف کرکٹر, کپتان اور تجزیہ کار آصف اقبال سے بات کی.
لوپ ہولز کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ ڈفرنٹ سسٹم ہے, آئی تھنک دس از این امریکن سسٹم.
اچھا,
یہ بڈنگ کے بجائے جو آکشن کہتے ہیں, اس میں آپ سارے, کیونکہ ہمارے پانچ ٹیمیں ہیں پی ایس ایل کی, تو اس میں بڈنگ کا سسٹم یہ نہیں رکھے کہ اگر ایک ٹیم کسی کے لیے ایک کہہ رہی ہے تو دوسری ٹیم کہتی ہے ہم نے ڈیڑھ دیں گے یا دو دیں گے, تیسری ٹیم کہتی نہیں ہم چار دیں گے, تو وہ سسٹم نہیں رکھا انہوں نے. دس از امیریکن سسٹم جس میں آپ کو صرف ایک ہی موقع ملتا ہے, اور کیونکہ پرائسنگ پہلے ہی سے فکس تھی.
کیا کہیں گے آصف اقبال صاحب, جو پاکستان کا پہلا سال ہے پی ایس ایل کا, جو کچھ کیا انہوں نے وہ وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ٹھیک تھا, یا ان کو باقی اوپن بیڈنگ میں جانا چاہیے تھا کہ تم ایک دے رہے ہم ڈیڑھ دیں گے, تم دو دو گے ہم ڈھائی لگائیں گے؟
دیکھیں نا, ڈونٹ فرگیٹ, یہ پی ایس ایل ایک تو پچھلے تین چار سال سے اس کی بات ہو رہی تھی, لیکن ابھی تک ٹیک آف نہیں کیا تھا.
ٹھیک ہے,
تو پاکستان واز ریئلی ڈیسپریٹ ٹو گیو اٹ اے اسٹارٹ, اور ویری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب پاکستان سپر لیگ خود پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے, یہ ہونا پاکستان میں چاہیے تھا اس لیے, لیکن مجبوری ہے, جو بھی مجبوریات کرکٹ بورڈ کے ہیں, انٹرنیشنل کھلاڑی شاید وہاں نہیں جاتے, تو بیسڈ آن دیٹ تو چلیں ٹھیک ہے, شروعات جو ہے وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے.
تو
بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا, پہلا سال جو ہے ٹیزنگ پرابلمس تو ہوتے ہیں, اگر کوئی ٹیزنگ پرابلمس ہے تو انسٹیڈ آف کرٹیسائزنگ فار دا سیک آف اٹ, اگر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی جائے اور وہ ایکسیپٹ کرتے جائیں, یہ اپنی طور پہ
پاکستانی کرکٹ نے, جس سے انٹرنیشنل ٹیمیں کھیلنے کے لیے نہیں آتی تھی, انٹرنیشنل کھلاڑی یا آ نہیں پاتے تھے, اس کا توڑ اس طرح سے نکال لیا ہے کہ پی ایس ایل شروع, اور وہ بھی اگر پاکستان میں نہیں تو باہر جا کر کے کھیلی جائے, اور کم سے کم انٹرنیشنل کرکٹ کے ایلیمنٹس تو اس میں آ کر کے کھیلنا شروع کریں, تاکہ خود پاکستانی کھلاڑیوں کو پتا تو چلے کہ گنگا انٹرنیشنل کرکٹ کی بہک آ رہی ہے.
دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہے, لیکن ڈونٹ فرگیٹ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی ہے کئی اور کافی عرصے سے, لیکن وہ انٹرنیشنل جو سیریز ہوتی ہیں, دا سو کالڈ ہوم سیریز, وہ یو اے میں کھیلتے ہیں یا باہر جا کر کھیلتے ہیں,
کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے جو کرکٹ ہے صرف ہوم فینس جو ہیں دے آر بینگ ڈیپرائوڈ، ادروائز جو کھلاڑی ہیں پاکستانی ان کو تو انٹرنیشنل کرکٹ مل رہی ہے. جو اصل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے کھلاڑی کی، جو لوکل کھلاڑی ہوتا ہے، جو ڈومیسٹک کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اوورسیز ٹیمز وزٹ کریں، تو ان کے سائڈ میچز میں کھیلیں، ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے وہ محروم ہے. لیکن اس کے لیے آپ نہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دوشی ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ ہی کھلاڑیوں کو، وہ مجبوری ہے اس ملک کی.
ٹھیک ہے، تو اب آصف بال صاحب کیا کہیے گا، کھلاڑی واقعتاً اپنے چیلنج کے لیے کھیلے گا، پیسے کے لیے کھیلے گا، ملک کے لیے کھیلے گا، یا کہے گا یار میں کھیل کے تو دکھاؤں پہلے؟
دیکھیں، جتنے بھی دنیا میں اس وقت یہ ٹی ٹوینٹی لیگز ہو رہے ہیں، تو یہ سارے جو ایونٹس ہیں اس کے مقصد صرف دو ہیں. ایک مقصد ہے بورڈ کے لیے پیسے بنانا، کرکٹ بورڈز کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ کھلاڑیوں کو بھی. 20 دن کا ایونٹ ہے، تو اس میں اگر کھلاڑی ہیں جو آئیکون ہیں ان کو $2,00,000 اگر ملتے ہیں، اور جو سب سے باٹم میں ان کو اگر 25,000 بھی ملتے ہیں، تو اٹس سائزیبل اماؤنٹ. لیکن جو اس میں سب سے ٹریجڈی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے، وہ ایسی پلیئرز لائک کرس گیل یا ڈوین براوو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ساتھ آسٹریلیا میں کھیل رہی ہے، ان کی سیریز ہو رہی ہے اور بری طرح سے وہ ہار رہے ہیں، اور آپ کے کرس گیل، آپ کے ڈوین براوو، آپ کے بدری ویسٹ انڈین کھلاڑی ہیں جو گڈ انف ٹو بی ان دا ٹیم، وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، وہ وہاں کے بگ بیش میں کھیل رہے ہیں. یہ ذرا آئی تھنک پریشان کن بات ہے، اور اس میں مور دین ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ یا آسٹریلین کرکٹ بورڈ، آئی سی سی کو چاہیے کہ دے ہیو ٹو پلے پازیٹیو رول to make sure that jo good khiladi hain who are still good enough to be in the national teams unko pehla preference national team ko dena chahiye. aapka jo sawal hai aaya wo khiladi hain mulk ke liye khelenge, lekin yahan to mulk ka mulk ki baat nahi hai, jo ye T20 ke big bash league jaise aaya IPL ho ya Pakistan Super League ho, yahan to aap represent kar rahe hain apne city ko.
sahi,
aur us city mein آپ بے شک ہو سکتا ہے آپ اس سٹی کو بلانگ بھی نہ کرتے ہوں، آپ کسی اور شہر سے آتے ہوں، لیکن آپ کھیل رہے ہیں اس سے کراچی کے لیے یا کوئٹہ کے لیے یا اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے، تو وہ آپ کی جو کمٹمنٹ وہ جو ہے وہ آپ کی صرف اور صرف کرکٹ سے ہے، اور جو پیسہ آپ کما رہے ہیں اس سے ہے. جو لائلٹی ہے وہ آئی تھنک ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی کب ڈیولپ ہوگی.
ادھر پاکستان کے سابق کرکٹ کپتان اور تجزیہ کار مسٹر آصف اقبال. پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں پناہ گزین ہر سال ایسے راستوں سے یورپ پہنچتے ہیں جہاں ہم وقت موت کا سامنا رہتا ہے. ان راستوں پر سفر کرنے والے مرد ہوتے ہیں، لیکن انہی راستوں سے خاتون اپنے دو کم سن بچوں کے ساتھ 20 دن سے زیادہ کا انتہائی مشکل سفر طے کر کے سویڈن پہنچی ہیں. ان کی کہانی محمد کاظم کی زبانی.
یہ کہانی ہے 26 سالہ عمیرا بلوچ کی، جنہوں نے اپنے دو کمسن بچوں 8 سالہ برامداغ اور 7 سالہ امدان کے امرا یہ سفر کراچی سے شروع کیا. انہوں نے سویڈن تک پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا جسے غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ راستہ اتنا پرخطر ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو جان سے بھی یاد دھونا پڑتا ہے. سویڈن سے فون پر بی بی سی کو عمیرا نے بتایا کہ کراچی سے ایران کے بارڈر تک انہوں نے گاڑی میں سفر کیا.
جو ہے نا، ایران شہر سے میں نکلی تہران کے لیے کیا، اور ایران میں ارومیا جو ہے نا اس کا بارڈر پڑتا ہے، تو ارومیا میں میں نے آ کے 18 گھنٹے پیدل سفر طے کر کے میں جو ہے نا ترکی پہنچ گئی. استنبول سے میں نے کشتی میں سفر کر کے میں یونان پہنچے. ہم لوگ یونان سے ہم لوگ وہ مقدونیہ کے بارڈر تک جا پہنچے.
عمیرا بلوچ نے پاکستان چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ ان کے شوہر حفیظ بلوچ نے سن 2013 میں سویڈن میں سیاسی پناہ حاصل کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ان کا شوہر گلوکار ہے اور وہ انقلابی گیت گاتا ہے، جس کے باعث ان کو سنگین دھمکیاں ملتی تھیں.
وہ یہاں سے پاکستانی ایجنسی سے تنگ آ چکے ہیں، اس وجہ سے گئے ہیں. انقلابی گانے گاتے تھے، اس وجہ سے اپنی آواز بلند کرتے تھے اپنی بلوچوں کے لیے.
عمیرا بلوچ نے بتایا کہ حفیظ کے جانے کے بعد انہیں بھی فون آتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے شوہر کو واپس پاکستان بلاؤ. عمیرا نے بتایا کہ بچوں کے اغوا کے خوف کی وجہ سے 1 سال سے ان کو اسکول بھیجنا بھی بند کیا تھا. عمیرا کا کہنا تھا کہ سفر کے دوران انہوں نے 45 پہاڑی سلسلے گنے جن کے اوپر سے ان کو گزرنا پڑا.
میں پہاڑیوں کو شروع سے گن رہی تھی آخری تک کہ کتنے پہاڑی میں نے پار کیے وہاں پر. جو آخری پہاڑی تھی وہ سب سے سخت پہاڑی تھی، میرے خیال سے کیٹو کے پہاڑی سے بھی بہت اونچی پہاڑی تھی وہ. ایک دل میں ایک بہت بڑا جذبہ تھا کہ میں جو ہے نا ہمت نہیں ہارتی گئی، اتنا بڑا تریٹ تھا، اس لیے ہم لوگ ایک جذبہ لے کر بس جا رہے تھے.
عمیرہ نے بتایا کہ 20 سے زیادہ دنوں کے سفر کے دوران 18 گھنٹے کا سفر انتہائی مشکل تھا.
کچھ سفر ہم لوگوں نے گھوڑوں پر طے کیا تھا وہاں پر, لیکن جب اس سے زیادہ اونچی پہاڑیں آنا شروع ہو گئی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ گھوڑے اب اتنے اونچا نہیں جا سکتے, آپ لوگوں کو اترنا پڑے گا. گھوڑوں پہ ہم لوگ تقریباً 8 گھنٹے ہی چلے تھے, باقی 10 گھنٹے کا سفر جو ہے نا ہم لوگوں نے پیدل ہی طے کیا. لیکن گھوڑوں پر بھی ہم لوگ ایسے نہیں چلے, 10 دفعہ گر کے اٹھ کے پھر چلے ہیں بچوں کے ساتھ, ایسے بھی نہیں کیونکہ بہت پہاڑیں ایسی تھی.
عمیرہ کا کہنا تھا کہ راستے میں بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو 2 روز تک ترکی میں قیام کرنا پڑا, جبکہ ان کا چھوٹا بچہ ہمدان بھی شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہا.
دماغی حوالے میں ذرا ٹینشن بہت زیادہ ہو چکا تھا, تو اس سے وہ بچہ میرا بے ہوش بھی ہو گیا تھا کہ میں بچے کی طبیعت کے لیے ابھی بھی مجھے مطلب وہ دی گئی ہے کہ میں اپنے بچے کی دماغی علاج کر لوں, کیونکہ اس کو سٹریس بہت ہو گیا تھا ٹینشن کی وجہ سے.
عمیرہ کا کہنا تھا کہ مقدونیہ کے بارڈر پر ان کو روک دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پاکستانیوں کا داخلہ بند ہے, جس پر انہیں ان لوگوں کو قائل کرنا پڑا.
انہوں نے مجھے مثالیں دی, سوریا کی مثال دی, عراق کی مثال دی, افغانستان کی مثال دی کہ وہ لوگ تو وار میں ہیں آ رہے ہیں, آپ پاکستانی آ رہے ہیں, آپ لوگ تو بزنس کے حوالے سے آ رہے ہیں, آپ اپنے اچھے مستقبلوں کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم بھی وار میں ہیں, ہمارے اوپر بھی مشکلات ہیں.
انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کی وجہ سے خواتین بھی مشکلات سے دوچار ہیں. عمیرہ نے بتایا کہ اگرچہ ان کا سفر خوفناک تھا, تاہم وہ بحفاظت پہنچنے پر خوش ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
20 دن سے زیادہ کا انتہائی مشکل سفر, تفصیل بتا رہے تھے کوئٹہ سے محمد کاظم. بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے عام آدمی پارٹی اور دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے خلاف 10 کروڑ روپے کے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے. کیجریوال نے الزام لگایا تھا کہ جب وہ دلی کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے اس وقت مبینہ طور پر کروڑوں روپے کے گھپلے یعنی کہ خرد برد میں ملوث تھے. کیجریوال نے کہا کہ مقدمے کے باوجود بدعنوانی کے خلاف ان کی مہم جاری رہے گی. دہلی سے شکیل اختر.
وزیر خزانہ ارون جیٹلی بڑی تعداد میں اپنے حامیوں کے ہمراہ دلی کے پٹیالہ کورٹ پہنچے. انہوں نے دلی کے وزیر اعلی ارون کیجریوال کے خلاف 10 کروڑ روپے کے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے. ان کے وکیل منوج تنیجا نے بتایا,
آج کمپلینٹ فائل کرنے پہ آنریبل جج سنجے کنکوال جی کی کورٹ کے اندر سارے ایلیگیشن ان کو بتائے گا کہ کیسے انہوں نے الزام اور جھوٹے الزام لگائے ہیں جو پر سے ڈیفامیٹری تھے. جج صاحب نے ساری کمپلینٹ کے ایلیگیشن پڑھ کر کاگنیزنس لیا ہے اور 5 جنوری کی نیکسٹ ڈیٹ فکس کی گئی ہے جو ارون جیٹلی جی کی اسٹیٹمنٹ کے لیے ہوگی.
اروند کیجریوال نے الزام لگایا ہے کہ 2008 سے 2012 کے درمیان جب جیٹلی دلی کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر تھے اس وقت ایسوسی ایشن میں کروڑوں روپے کی خوردبوز کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ ایک اسٹیڈیم کی تعمیر میں 114 کروڑ روپے صرف کیے گئے تھے, جس میں سے 57 کروڑ روپے فرضی کمپنیوں کو دیے گئے تھے. اس سے پہلے جیٹلی نے پارلیمنٹ میں ایک وضاحتی بیان دیتے ہوئے کہا,
114 کروڑ روپے میں 42,000 کی شمتا کا ایک اسٹیڈیم بنا. جب یہ پارٹی پاور میں تھی 14,000 کی کیپیسٹی کے نیشنل اسٹیڈیم دھیان چند اسٹیڈیم کا رینوویشن 600 کروڑ روپے میں کیا. کیا برانڈ نیو اسٹیڈیم 114 کروڑ روپے میں بچ گیا اور اس کو یہ اپنے آپ میں غلط مانتے ہیں.
لیکن خود انہیں کی پارٹی کے ایک رکن پارلیمان اور سابق کرکٹر کیرتی آزاد نے بھی ان کی مدت میں ڈی ڈی سی اے یعنی دلی کرکٹ ایسوسی ایشن میں گھپلے کے الزامات لگائے.
سرکار نے 23 اکتوبر کو سی بی آئی کا نوٹس ڈی ڈی سی اے کو 2008 سے لے کر 2013 تک نہ دیا ہوتا, جس میں جتنی بھی گڑبڑیاں اور کرمنل ہے وہ سارے معاملے سامنے آئیں گے, جس میں آئی پی ایل اور ان باکسز کا بھی معاملہ ہے. اور اس سمے ادھیکش 2008 سے 2013 تک میں تو سامنے آ ہی جائے گا معاملہ.
کیرتی آزاد نے ایک ٹویٹ میں ارون جیٹلی سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف کیوں نہیں کیس کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ان کے خلاف بھی کیس کر کے دیکھیں. اس دوران اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ مقدمے دائر کر کے انہیں دھمکایا نہیں جا سکتا, اگر جیٹلی بے قصور ہیں تو وہ تحقیقاتی کمیشن کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کریں. آپ پارٹی کے ترجمان سنجے سنگھ نے کہا,
کیبنٹ کے کئی ورشٹھ منتری سرکار کا کام چھوڑ کے کورٹ کے چکر کاٹ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, 1,000 بار ڈی ڈی سی اے کے بھرشٹاچار میں لپ اس کے پرمکھ آروپی اس کے ادھیکش ارون جیٹلی کو بھرشٹاچاری کہوں گا. اس کے خلاف جو بھی ان کو قانونی لڑائی لڑنی ہے لڑیں, سڑک پہ جو ہم کو لڑائی لڑنی ہے عام آدمی پارٹی کی وہ لڑائی جاری رہے گی. کسی بھی طرح سے اس بھرشٹاچار کو جو 15 سالوں سے دفن کیا جا رہا تھا اس کو
دفن نہیں ہونے دیں گے.
بدعنوانی کے الزامات اور جوابی الزامات کے ٹکراؤ اب کافی تلخ شکل اختیار کر چکا ہے. وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کرکٹ ایسوسی ایشن میں گھپلے پر بحث کے لیے اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس طلب کیا ہے, جبکہ عام آدمی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل وہ ہاکی انڈیا میں گھپلوں کا انکشاف کرنے والی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
نربھیا کی ماں آشا دیوی ہیں. نربھیا کون؟ کہ جس کو ریپ کیا گیا, اس کے بعد کیا ہوا وہ جان سے جاتی رہی. ماں آشا دیوی نے اپنی بیٹی کے ریپ پر بی بی سی ہندی سروس کے ونیت کھرے سے بڑی کھلی کھلی بات کی. زیادتیوں کے بارے میں احتجاج کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا. نربھیا کی ماں آشا دیوی,
جو اس کو تکلیف ملی سامنے سے ایک ایک سانس اس کی ختم ہو گئی, وہی چیزیں سب دکھتی ہے, وہی یاد آتی ہے. تکلیف یہ ہوتا ہے, وہ تو مر گئی لیکن ہم روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں. ایک یہی من میں رہتا ہے کہ چلو کم سے کم ان کو سزا مل جاتی, چاہے ابھی بھی جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں کم سے کم اس پہ ہماری نیائے ویوستھا, ہماری سرکار ایک بار وچار کرتی تو یہ ہوتا کہ چلو ہماری بچی تو ہمیں نہیں ملی لیکن اور بچیوں کے لیے کچھ ہو گیا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, سنتوش کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں دکھتی کہ جس کو دیکھ کے آدمی سنتوش کرے.
جو رپورٹیں ہیں کہ جو جووینائل تھا اس کو کسی این جی او کو سونپا جانا ہے,
دیکھیے ہمیں اس پہ وشواس نہیں ہوتا کہ وہ این جی او کو سونپا جائے گا. چاہے کچھ بھی ہو ہمارے لیے تو وہ آزاد ہے, جیل سے چھوٹ گیا وہ آزاد ہے, تو چاہے اس کو این جی او بھیجے, چاہے گھر میں رکھے, چاہے اپنے پاس رکھے, اس سے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا. میرے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارے بچی کا ایک دوسری چھوٹ گیا. ابھی جو گھٹنا ہے وہ کنویں, جو کنویں میں ڈالے ہیں اس میں دو جگنائل ہے, پیچھے جو ڈھائی سال کی بچی کے ساتھ ہوا تھا اس میں دو جگنائل ہے. ان بچیوں کو تو لائف خراب ہو گئی, پتا نہیں یہ بھی بچی بچے گی کہ نہیں بچے گی, لیکن یہ تو جگنائل کر کے چھوٹ جائیں گے. اس ٹائم اگر اس قانون کو بدل دیا گیا ہوتا تو یہ کم سے کم ان کو تو سزا ملتی, چاہے یہ کرتے ہی نہیں, کم سے کم من میں ڈر تو رہتا کہ نہیں ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی. لیکن ایسا ہے نہیں, قانون کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. ان کے لیے تو رائٹ ہے کہ ہم 18 سال سے پہلے کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اتنا بڑا کرائم ہونے کے بعد اس کے دوسری کو اگر ہماری نیائے پالکا چاہے ہماری سرکار اگر چھوڑ رہی ہے تو یہ ہم ان عمر کے بچوں کو کرائم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, 18 سال سے پہلے آپ کے لیے کوئی سزا نہیں. یہ سماج کے لیے غلط سندیش جا رہا ہے, اور وہ چھوٹے گا تو ایک سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اس کو بچانے کے لیے ہماری سرکار ہر سمبھو کوشش کر رہی ہے, تو پبلک کی بھی سرکشا سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک بار پبلک کے بارے میں بھی اور میرے جیسے وکٹم کے بارے میں بھی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پہ کیا گزرتی ہے.
یہ تھی نربھیا کی ماں آشا دیوی, جن کی گفتگو قانون کی ضرورت اور اس قانون کے نفاذ پر آ کر ختم ہوئی. اس کڑی کو جوڑتے میں نے اس سلسلے میں حقوق نسواں کی علم بردار معروف وکیل اور قانون داں کامنی جیسوال سے بات کی.
دیکھیے بہت دونوں طرف سے کافی بحث ہو رہی ہے. ایک بحث یہ ہے کہ 18 سال کی عمر کو 16 سال کر دیا جائے. دوسری طرف جو چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ بالکل یہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے اس قانون سے. یہ ایک طرف کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں یہ 16 سے 18 سال تک کے بچوں کا استعمال کرتے ہیں, جنہوں نے قانون کرم کرنے کے لیے جیسے زیادہ تر ڈرگز وغیرہ ان سب باتوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگ اگر پکڑے گئے یہ 16 سے 18 سال کے بچے تو پھر ان کو 3 سال میں رہا کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ. پر آگے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک 16 سے 18 سال کا بچہ جس کی جگہ اسکول میں ہے یا کالج میں ہے, اس کو ایسا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ یہ کام کرے یا اس کو اتنا لالچ مل جائے یا اس کو یہ ایسی. تو اس لیے ہم کو جو چائلڈ رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کیوں یہ بچہ ایسا کر رہا ہے, اور ہم کو سماج میں اس کا سدھار لانا پڑے گا کہ ایسی کسی ایسی ویوستھا ہی نہ ہو کہ ایسے بچے بچے.
کامنی جیسوال جی, جس سجھاؤ کی آپ بات کر رہی ہیں, جس امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو کچھ آ رہا ہے, کیا وہ مؤثر رہے گا, پربھاوشالی رہے گا؟
وہی تو کہتے ہیں جو چائلڈ رائٹ کہتے ہیں, یہی تو کہتے ہیں کہ آپ, کیونکہ صرف اگر آپ قانون کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلتی ہیں, آپ لوگوں کی ایک تو مانسکتا بدلے سوسائٹی میں. جو ہم اگر کوئی غریب طبقے کا آدمی پکڑا جاتا ہے نا, تو اس کو اس کے ساتھ ہم اتنا شور مچا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. اب یہی چیز بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے بچے, ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے. وہ تو آپ کو انسیڈنٹ اخبار تک میں نہیں آتا ہے کہ ایک کوئی لمبوجنی چلا رہا تھا, اس نے کچل دیا. اب وہ 16 سال کا تھا, نہ اس کے پاس لائسنس تھا نہ کچھ تھا. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے بچے ایسا سننے میں آ جاتا ہے, پھر وہ بات تو راتوں رات بند ہو جاتی. تو اس لیے ہمیں نا مانسکتا بدلنی ہوگی. گھروں میں جو امیر لوگ گھر ہیں, وہاں پہ جو اپنے لڑکوں کو جو جس طریقے سے پڑھاتے ہیں, جس طرح کا ان کا تو پالن پوشن کرتے ہیں, کہ ان کو یہ سکھانا کہ انسان کی زندگی اور عورتوں کے ساتھ عزت اور کیسے پیش آنا چاہیے. اس لیے ہمیں لوگوں کو کی مانسکتا بدلنی ہے, نہ کہ قانون بہت ہے دیش.
ٹھیک ہے, یہاں ایک اور آخری سوال بھی کامنی جیسوال جی. نربھیا کے اس واقعے نے, گھٹنا نے پورے بھارتی سماج کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا تھا. محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھٹنا کے بعد, واقعے کے بعد, کم سے کم سنگین جرائم کے معاملات میں جلد انصاف ہوگا. لیکن 3 سال بعد بھی یہ مقدمہ ابھی جاری ہے. ٹرائل کورٹ نے مجرموں کو موت کی سزا سنائی ہے, جسے انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو ہوگا کیا؟
نہیں, وہ تو میں مانتی ہوں. پھر بھی دیکھیے, آپ اس کی نربھیا کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ تو سال بھر کے اندر کنوکشن ہو گیا نا. باقی کیسز میں آپ دیکھیے, ہندوستان میں 8-8, 10-10, 12-12 سال تک ٹرائل چلتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ کیس اتنا جھنجھوڑ اس لیے دیا کیونکہ میڈیا نے اس کو اچھال دیا, سوچ لیا یہ دلی میں یہ کانڈ ہوا تھا, اس لیے میڈیا نے سوچ لیا, اور صبح شام وہ میڈیا میں دکھایا جا رہا تھا, اس لیے جھنجھوڑ دیا. اب یہ کسی گاؤں میں اگر ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کے ساتھ اتنا ہی دکھ درد, اتنا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے جتنا یہاں پہ ہوا ہے.
یہ تھی حقوق نسواں کی علم بردار اور معروف وکیل و قانون دان کامنی جائسوال. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمن ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے 2 علیحدہ بم حملوں میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت کم از کم 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں سیکیورٹی فورسز کے ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ محمد ایجنسی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ پیر کی صبح تحصیل بیزئی کے پاک افغان سرحدی علاقے میں پیش آیا. بی بی سی اردو کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان کے دھڑے جماعت الاحرار کے ترجمان نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں, ذرا دیکھنے آیا ہوں اپنی ویب سائٹ پہ اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر کون سی ہے. صاحبو, کس کھلاڑی کو کتنے ملیں گے یا قیمت لگی؟ یہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کا چرچا ہے, جس کے میچز فروری میں شروع ہونے والے ہیں. اور کراچی ٹیم نہیں بنائی, مذاق کیا ہے, یہ ایک اور کمنٹ ہے جو وہاں پر موجود ہے. دوسرے نمبر پہ پڑھی جا رہی ہے خبر. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی ماں پارا صفدر, پروڈیوسر عادل شازیب, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈیو کیننگ. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت حسب معمول اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ضرور سنتے چلیے. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
افغانستان میں حکام کہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کے پاس امریکی افغان فوج کی مشترکہ ٹیم پر خودکش بم حملے میں کم سے کم 6 اہلکار مارے گئے ہیں. جنوبی ضلع سنگین میں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 3 دن سے شدید لڑائی ہو رہی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں 2 الگ الگ بم حملوں میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت کم سے کم 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کینیا میں ایک بس پر شدت پسندوں کے حملے میں مسلمانوں نے اپنے ہم سفر مسیحیوں کی شناخت سے انکار کر کے انہیں بچا لیا. چین نے پہلی بار انسداد دہشت گردی کا نگراں مقرر کیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے 3 برس پہلے دلی کی بس میں ایک طالبہ کے گینگ ریپ اور قتل کے کم عمر مجرم کی رہائی کے خلاف اپیل مسترد کی ہے. اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پچھلے 11 برسوں کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.